نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. پچھلے درس میں ہم نے اطلاع دی تھی کہ انشاءاللہ اگلے درس کا ہمارا موضوع عبادت کی اقسام ہوگا. عبادت کے جتنے بھی قسمیں ہوں وہ ساری کی ساری خالص ایک اللہ عز و جل کے لیے ہے. اگر عبادت کی 1 کروڑ قسمیں کر لی جائیں اور اس میں صرف 1 قسم کسی غیر اللہ کے لیے کی جائے تو انسان کی بربادی کے لیے یہی کافی ہے. آئیے آج ہم عبادت کی کچھ اقسام کا ذکر کرتے ہیں. محبت کرنا یہ عبادت ہے جو خالص اللہ عز و جل کا حق ہے. اللہ کی محبت میں کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا. مالک عز و جل اہل ایمان کے بارے میں بیان فرماتا ہے اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ سے پیار کرنے والے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، لا خوف علیہم، قیامت کے دن پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے. اللہ سے پیار کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، محبت کی اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانے والے، یہ وہ خوش نصیب ہوں گے جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے. اگلی آیت پہ مالک ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان فرماتا ہے کہ یہ ہوں گے کون؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں، الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے. ولی کی پہلی بنیادی شرط مومن ہونا ہے. مشرک کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اہل بدعت اللہ کے اولیاء نہیں ہو سکتے. اللہ کے دوستی کا بنیادی فارمولا کیا ہے؟ الذین آمنوا، کہ وہ اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کی توحید پر ان کو یقین کامل ہو. وکانوا یتقون، اور اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف یہ بھی ان کے دل میں ہو. جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف اور تقویٰ پیدا ہو جائے وہ مومن بھی ہو. لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، یہ وہ خوش نصیب ہے جن کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا اصول نہیں بدلا کرتا، اللہ کی بات تبدیل نہیں ہوا کرتی. ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان مومن بن جائے، متقی بن جائے اور اللہ کا دوست بن جائے. پھر دنیا بھی اس کی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، کیا تم جانتے ہو اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں کسی نے کہا اللہ کو نماز بڑی پسند ہے, کسی نے کہا زکات پسند ہے, کسی نے کہا جہاد پسند ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسند عمل یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت کی جائے اور اللہ کے لیے نفرت کی جائے. نماز, روزہ, حج, جہاد, زکات, صدقہ, خیرات, یہ بڑے عظیم اعمال ہیں, لیکن اللہ کو سب سے زیادہ پسند عمل, مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ عمل ہے کہ جب بھی محبت کی جائے اللہ کے لیے کی جائے, نفرت کی جائے تو اللہ کے لیے کی جائے. محبت اور نفرت کا پیمانہ نہ وطنیت ہو, نہ شخصیت ہو, نہ ذات اور پات ہو, نہ برادری عزم ہو, محبت اور نفرت کا یہ ہے, یہ جتنا اللہ کے قریب ہے اتنا میرا پیارا ہے, اور یہ جتنا اللہ کے دین سے دور ہے اتنا میرے اور اس کے درمیان فاصلہ بڑھتا رہے گا. یہ اسلام کے قریب ہوتا جائے گا میں اس کو اپنا قریبی بنانا جاؤں گا, یہ اسلام سے دور ہٹتا جائے گا ہم میرا باپ ہے, بھائی ہے, عزیز ہے, میرے دل سے اس کی محبت اتنی ہی ختم ہوگی جتنا اس کے دل سے ایمان کی محبت ختم ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورضا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے, لیکن قیامت کے روز اللہ انہیں ایسا مقام دے گا کہ انبیاء اور شہداء بھی انہیں تحسین کی نگاہوں سے دیکھیں گے, اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ان کے چہرے نورانی نور کے منبر پر لوگ خوف زدہ ہوں گے, یہ خوف اور غم سے آزاد ہوں گے. ابو داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے. نہ یہ انبیاء ہیں نہ یہ شہداء ہیں, لیکن انبیاء اور شہید بھی ان کو محبت کی نظر سے, تحسین کی نظر سے دیکھیں گے. ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے اور یہ نور کے منبر پہ ہوں گے, اور یہ وہ خوش نصیب, یہ وہ عظیم انسان کہ لوگوں پر خوف طاری ہے اور یہ خوف سے پاک ہے, یہ خوف اور غم سے آزاد ہے, جو اللہ سے محبت کرتے تھے, کسی سے محبت کرنے کا سبب اللہ کی محبت, کسی سے نفرت کرنے کا سبب یہ دین سے دور ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضا سے روایت ہے کہ جس انسان سے اللہ عز و جل محبت کرتا ہے سب سے پہلے اس کی خبر جبرائیل کو دیتا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. جبرائیل آسمانوں میں اعلان کرتا ہے اے فرشتوں فلاں ابن فلاں اللہ کا محبوب, اس سے جبرائیل بھی محبت کر رہا ہے, اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. فرشتوں کی محبت اہل ایمان کے لیے کیا ہوا کرتی ہے, وہ مومنوں کے لیے اللہ کے دربار میں اس کے گناہوں کی معافی کا سوال کیا کرتے. جس انسان نے, جس بدرصیب نے اللہ جیسی محبت کسی غیر اللہ سے کی وہ مشرک ہو گیا. اگر کسی نے محبت اللہ جیسی غیر اللہ کے ساتھ کی, وہ دائرہ ایمان سے نکل گیا, وہ شرک کی وادی میں داخل ہو گیا. آئیے قرآن حکیم کی آیت پہ غور کرتے ہیں. مالک عز و جل بیان فرما رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. وَمِنَ النَّاسِ, اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں, من یتخذو من دون اللہ اندادا, جنہوں نے اللہ عز و جل کے علاوہ اوروں کو اپنا مشکل کشا و حاجت روا, اوروں کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے. یحبونہم, وہ ان اپنے شریکوں سے, اللہ کے ساجی اور ساتھیوں سے, اللہ کی عبادت میں ان کو شریک بنانے والوں سے ویسی محبت کرتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ, جیسے وہ اللہ عز و جل سے محبت کی جانی چاہیے. جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے اہل شرک ویسی محبت غیر اللہ سے کرتے ہیں. اور اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے, یہ بڑی عام بات ہے. اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھانے کے لیے چور تیار ہو جائے گا, قرآن پاک پر اس کا جھوٹا حلف اٹھانے کے لیے تیار ہو جائیں گے, بالکل ہم نے چوری نہیں کی. اور اگر اسی انسان سے کہو کہ اگر تو نے واقعی چوری نہیں کی, باپے کے دربار کی کنڈی کھول دے, وہ ڈر اور خوف سے کانپے گا. اللہ نام پر جھوٹ بول لے گا لیکن پیر کے نام پر جھوٹ نہیں بولے گا. اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھا لے گا لیکن پیر کے نام پر, پیر کے دربار کی کوٹی کھولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کے دل میں اللہ سے وہ محبت نہیں جو اپنے پیروں کے ساتھ ہے, اللہ کا وہ خوف, وہ مقام, وہ مرتبہ نہیں جو اس نے غیر اللہ کو دے رکھا ہے. ایسے مشرکوں کی کیفیت کیا ہے, ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ قرآن حکیم کی ان الفاظ پہ غور کیجئے, وما هم بخارجین من النار. مشرک ہمیشہ کی آگ کا ایندھن ہے, اس کو آگ سے کبھی نہیں نکالا جائے گا. اسی طرح اللہ عز و جل پر بھروسہ کرنا, توکل کرنا, یہ عبادت ہے. اگر کسی انسان ایسے کام کے سلسلے میں جو صرف مالک ہی کر سکتا ہے, کسی غیر پر بھروسہ کیا, کسی غیر پر توکل کیا, تو اس نے شرک کیا. اسباب کے تحت بہت سے لوگ بہت سے کام کر سکتے ہیں. آپ اپنی بیوی سے کہتے ہیں پانی پلا دے, یہ تحت الاسباب ہے, وہ آپ کو پانی پلا دے گی. آپ کسی سے قرضہ مانگتے ہیں, تحت الاسباب ہے, وہ کام کر دے گا. لیکن ما فوق الاسباب, آپ یہاں بیٹھے ہیں, کوئی دیکھنے والا نہیں, کوئی سننے والا نہیں, کوئی موجود نہیں, آپ کی کشتی بھنوروں میں پھنسی ہوئی ہے, آپ ریگستان میں گرے ہوئے ہیں, کوئی نہیں. اب وہاں پر آپ کہیں یا علی مدد, وہاں پر آپ کہیں ناد علی مدہر العجائب تجد ہو عون لکا فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بی ولایتی کا یا علی. اب آپ بغیر اسباب کے اس کو پکار رہے ہیں, اس کام کے لیے جس کام پر ایک اللہ کے علاوہ کوئی قادر نہیں. کسی ایسے کام پہ غیر اللہ پر بھروسہ کیا جائے جو کام صرف اللہ کر سکتا ہے, تو یہ بھروسہ کرنے والا انسان مجھے. کیونکہ اہل ایمان کی تعریف مالک عز و جل کیا بیان فرماتا ہے, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تم مومن ہو تو بھروسہ اور توکل صرف ایک اللہ کی ذات پر کرو, اللہ کے علاوہ کسی پر توکل نہیں ہو سکتا. اسباب اختیار کیے جائیں لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر, توکل اللہ کی ذات پر. حکومت دینے والا اللہ ہے, شفا دینے والا اللہ ہے, کشتی پار لگانے والا اللہ ہے, رزق دینے والا اللہ ہے. اسباب سارے اختیار کریں لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر. اور جس نے اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور پر بھروسے کرنے شروع کر دیے, بس اب میں نے بابا کے دربار کا نمک چاٹ لیا, اب بیماری آ ہی نہیں سکتی, اس نے بھروسہ غیر اللہ پہ کیا, اور یہ بھروسہ کرنے والا مشرک ہے. اس نے اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک بنا دیا. خوف عبادت ہے جو خالص اللہ عز و جل کی. اگر کوئی غیر اللہ سے اسی طرح ڈرے, ایک تو ڈر طبیعی ہے, کوئی آپ کے سر پہ گن رکھ دے, پسٹل رکھ دے, خنجر رکھ دے, یہ تحت الاسباب خوف ہے, ہم ڈرتے ہیں کیونکہ اس کے ہاتھ میں چیز ہے, سبب ہے. لیکن ما فوق الاسباب, اس کے پاس کوئی اختیار نہیں. جیسا ڈر اللہ کا ہونا چاہیے کہ اللہ جب چاہے, جہاں چاہے, جیسے چاہے, جس کو چاہے پکڑ سکتا ہے, ہلاک کر سکتا ہے, موت دے سکتا ہے, بیمار کر سکتا ہے, گاڑیاں الٹ سکتی ہیں, ایکسیڈنٹ ہو سکتے ہیں, زلزلے آ جاتے ہیں, بربادیاں ہو جاتی ہیں. اگر ایسا خوف غیر اللہ کا دل میں بیٹھ جائے تو پھر یہ انسان اس عبادت میں غیر کو شریک بنا رہا ہے. گاڑی پہ جاتے جاتے درگاہ آتی ہے, نظار آتا ہے, یہ گاڑی روک کر اپنی جیب سے پیسے نکال کے اس میں ڈالتا ہے کہ اگر پیسے میں نے بابا کے دربار پہ نہ ڈالے, بابا چلتی ہوئی گاڑی کو الٹ دے گا. یہ خوف اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک بنانا ہے. جہاز چلتے ہوئے پہلے بابا غازی عبداللہ کے دربار کی طرف منہ کر کے سلوٹ مارے, سلام کرے, اور پھر آگے چلے کہ اب سمندر پہ سارا کنٹرول بابا غازی عبداللہ کا ہے, میں نے سلام کر لیا, میرا سارا راستہ سکون سے گزرے گا. اب یہ وہ ڈر ہے جس پر اللہ قادر ہے, یہ غیر اللہ کو وہی مقام دے رہا ہے, یہ اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک بنا رہا ہے. ٹیبو ظفر آباد سے نکلے ہیں بابا سہیلی سرکار کے دربار پہ, اگر چندہ نہ ڈالا ہماری گاڑی اٹ جائے گی. آج گیارہویں شریف ہے, اگر بھینس کا دودھ نکال کر بابے کے نام پہ میں نے تقسیم نہ کیا پیر بھینس مار دے گا. یہ وہ خوف ہے جو خوف دل میں صرف ایک اللہ عز و جل کا ہونا چاہیے, کہ اللہ جب چاہے جیسے چاہے جس کو چاہے جہاں چاہے پکڑ بھی سکتا ہے مار بھی سکتا ہے, موت و حیات اس کے ہاتھ میں ہے, اختیار اس کا ہے. اس لیے مالک عز و جل اعلان فرماتا ہے وَإِيَّا فَرْهَبُونَ, جب بھی ڈرو اللہ کا خوف کھاؤ, اللہ کا ڈر اپنے دل میں لے کر آؤ, کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. باقی سارے منگتے ہیں اللہ کے دربار کے, سارے فقیر ہیں اللہ کے دربار کے, اور جو غیروں سے ڈرتے ہیں, جو پیر کے ڈنڈے سے ڈرتے ہیں, پیر کے تھوک سے ڈرتے ہیں, پیر کے تعویذ سے ڈرتے ہیں, امام زامن اگر گلے سے اتار دیا مر جائیں گے. مالک عز و جل اعلان فرما رہا ہے فلا تخشوا الناس واخشوني, لوگوں سے نہ ڈرو. کیوں؟ لوگ منگتے ہیں, لوگ فقیر ہیں, لوگ کلاش ہیں, لوگ بھوکے ہیں, لوگ بے اختیار ہیں, مختار ہے کل صرف ایک اللہ. فلا تخشوا الناس, لوگوں سے نہ ڈرو, انہیں کچھ نہیں. ٹوٹل اختیار, اختیار کلی, مختار کل صرف عرش والا مالک عز و جل ہے. اس لیے جب بھی ڈرو اللہ سے ڈرو. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, مالک بیان فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, اللہ اگر تجھ پہ کوئی مصیبت ڈالنا چاہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اللہ کی آئی اتاری ہوئی مصیبت, پریشانی, غم, دکھ, موت, سختی, تنگی, اس کے اندر کوئی تیرا مددگار نہیں, اس کو ٹالنے کا بھی تو صرف ایک اللہ ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اگر اللہ تجھے بھلائی دینا چاہے, اللہ تیرے بیٹے کو موت دینا چاہے, کوئی پیر نہیں روک سکتا, اللہ تجھے بیمار کرنا چاہے, کوئی بابا شفا نہیں دے سکتا, تیرے ہاتھ میں امام زامن ہو, بابے کا کڑا ہو, فیروزہ پتھر ہو, یاقوت ہو, یا کچھ اور بیماری ہو, اگر اللہ تجھ پہ کوئی مصیبت ڈالنا چاہے فلا کاشف لہ الا ہو, اس کو کوئی نہیں ڈال سکتا سوائے مالک عز و جل. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر اللہ تجھے بھلائی دینا چاہے, اللہ تجھ پہ رحم کرنا چاہے, اللہ تجھے اچھائی دینا چاہے, فلا راد لفضلہ, تو اللہ کے اس فضل کو کوئی نہیں روک سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے گڑے میں گرے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کیف یفلح القوم, یہ قوم کیسے فلا پا سکتی ہے جس نے اپنے رسول کے ماتھے کو پھاڑ دیا اور اللہ عز و جل خالد بن ولید کو سیف اللہ بنا دیتا. یہ مالک کا حق ہے, یہ مالک کا اختیار ہے, یہ مالک کا کنٹرول ہے. جب یہ سارا کنٹرول اللہ کا ہے, پھر خوف بھی اللہ کا, پھر ڈر بھی اللہ کا, پھر غیر اللہ کا ڈر دل میں کیسے آ سکتا ہے اہل ایمان کے. یصیب بہ من یشاء من عبادہ, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اچھائی دینا چاہے اچھائی دے دیتا ہے, کوئی اس پر بیماری, کوئی تکلیف, کوئی تنگی, کوئی آزمائش, کوئی پریشانی اتارنا چاہے وہ اتار دیتا ہے. اللہ کے ان حکموں میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں. جب کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں تو پھر خوف جب بھی کھایا جائے گا ایک اللہ عز و جل کا, کیونکہ یہ خوف عبادت ہے. اگر دل میں خوف غیروں کا آ گیا تو ہم نے اس عبادت میں غیر اللہ کو شریک بنا لیا. اگر دل میں خوف یہ آیا, اگر دل کے اندر یہ بات آ گئی, یہ باتیں کا تعویذ ہم نے اتار دیا, اب ہمارا بچہ نہیں بچ سکتا, ہم نے فلا کر دیا اب یہ نہیں ہو سکتا, ہم نے فلا کر دیا اب یہ نہیں ہو سکتا, جب تک مکان کے اوپر کالی ہنڈیا الٹی رکھی ہوئی تھی بابے کا بڑا کرم تھا, اب یہ ہنڈیا اتار دی, یہ ہماری اولاد میں سے ایک وہابی پیدا ہو گیا, اس نے اس ہنڈیا کو توڑ دیا, اب مصیبت اب آئی ہے. عباس کا پنجہ ہمارے کوچے پہ لگا ہوا تھا, بڑا کرم تھا حسین کا ہمارے گھر پہ, اس نے پنجے کو اتار کے پھینک دیا, مصیبت آنے ہی والی ہے. جس کے دل میں غیر اللہ کا یہ ڈر اور خوف بیٹھ گیا, سمجھ لیجئے اس نے اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک بنا لیا. اسی طرح امیدیں وابستہ کرنا, امیدیں لگانا, جن امور پر صرف اللہ قادر ہے, اس میں کسی زندہ یا مردہ کو پکارنا, اس سے امید رکھنا کہ یہ میرا مطلب پورا کر دے گا, یہ شرک اکبر ہے. کہ بابا دھنکے شاہ کے پاس چلے گئے, اگر اس نے چار ڈنڈے مار دیے وزارت عظمیٰ سے کوئی روک ہی نہیں سکتا, اگر فلاں پیر کو پکار لیا فلاں مصیبت ختم ہو جائے گی, فلاں بابے کو پکار لیا فلاں مصیبت ختم ہو جائے گی, اور جب بھی میری زبان پکارے گی, گیارہ والے پیر کو پکارے گی, کسی اور کا نام میری زبان سے نکلتا ہی نہیں ہے. جس نے غیر اللہ سے امیدیں وابستہ کی, جس نے غیر اللہ کو پکارنا شروع کیا, اس نے غیر اللہ کی عبادت کی, اور یہ کرنے والا شرک اکبر کی بیماری میں مبتلا. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, ان الذین آمنوا, وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے, اللہ کی توحید پر ایمان لائے, وہاجروا, اللہ کی راہ میں ہجرت کی, وجاہدوا, اللہ کے راستے میں جہاد کیا, اولئک یرجون رحمت اللہ, یہ جب بھی امید لگاتے ہیں اللہ کی رحمت سے امید لگاتے ہیں. ان کی نظریں اللہ پر, ان کی امیدیں اللہ پر, اسباب کا اختیار سن سمجھ کے ضرور کرتے ہیں, لیکن ان اسباب پر توکل اور بھروسہ نہیں کرتے, ان سے امیدیں نہیں لگاتے. اولئک یرجون رحمت اللہ, یہ جب بھی امید لگاتے ہیں تو عرش والے اللہ سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ورضا کا فرمان ہے, لا یرجو عبد الا ربہ, بندہ جب بھی امید لگائے ایک اللہ سے لگائے, اللہ کی رحمت سے امید لگانی چاہیے, اور جب یہ امیدیں غیروں سے لگنا شروع ہو جائیں, ٹوٹی گاڑی زیرو میٹر بڑی بہترین, آگے جوتی باندھی بھی ہے, بھائی یہ جوتی کیوں باندھی, کوئی جوتی بلب تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا, بہترین گاڑی اس کے شیشوں کے ساتھ کالی چادریں, کالی پٹیاں, کالے کپڑے, بھائی یہ کیا ہے, آجی بس سکورٹی رہتی ہے, نظر نہیں لگتی گاڑی کو. جس کی امیدیں اس طرح غیر اللہ سے لگ جائیں, جو پیروں کی قبروں کی مٹی چاٹ کر خاص سمجھ کے یہ سمجھے کہ بس اب میرا سارا کام حل ہو گیا, وہ اللہ کی اس عبادت میں غیروں کو شریک بنا رہا ہے. اسی طرح نماز, رکوع, سجدہ, یہ عبادت ہے. نماز اللہ کے لیے, رکوع اللہ کے لیے, سجدہ اللہ کے لیے, یہ اللہ کی عبادت ہے. فصل لربک وانحر, مالک اپنے نبی کو اور تمام اہل ایمان کو حکم دے رہا ہے, اپنے رب کے لیے نماز پڑھو, اپنے رب کے لیے قربانی کرو. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم, اے اہل ایمان, رکوع اللہ کے لیے, سجدہ اللہ کے لیے, اور اپنے رب کی عبادت کرو. قیام, قومو للہ قانتین, اٹینشن سیدھے, نماز کی حالت کا قیام, یہ ایک اللہ کے لیے لائق. 14 اگست کو پرچم کشائی ہو اور سارے لوگ اس پرچم کو سلوٹ مار کے کھڑے ہو, یہ اللہ کے لیے جو قیام کیا جاتا ہے, یہ اس پرچم کو قیام کیا جا رہا ہے, یہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک بنانا. استاد کلاس میں داخل ہوتا ہے, کلاس 10, کلاس 6, یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں, قیام, اٹینشن, کھڑا ہونا. آپ جا کے دیکھ لیں سکولوں میں, سکولوں کی کیفیت آپ کو نظر آ جائے گی. قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں, استاد بھی بول رہے ہیں, بچے بھی ہل جل رہے ہیں, لیکن جو ہی بات سر زمین شاد بات سٹارٹ ہوگا, ایسے جیسے ان کی گردنوں میں سری آ گئے ہیں, بالکل سیدھے, اب نہ کسی کی گردن ہلے گی, نہ کسی کی زبان ہلے گی. یہ قیام ایک اللہ کے لیے تھا, جب یہ غیر اللہ کے لیے کیا جائے تو اللہ کی عبادت میں اس کو شریک بنانا ہے. یہ رکوع عبادت ہے, مالک عز و جل حکم دیتا ہے, ورکعوا مع الراکعین, رکوع کرو رکوع کرنے والوں, رکوع کرنے والوں کے ساتھ ایک اللہ کے لیے رکوع کرو. ہم کہتے ہیں جی سین کی سید کو, سید کی سین کو بھی سلام ہے,
سید صاحب آ جائے، شاہ صاحب آ جائے، پیر صاحب آ جائے، اس کے پاؤں کو ہاتھ لگانے کے لیے، اس کے گھٹنوں کو چھونے کے لیے، اچھا بھلا عقل مند اپنی گردن کو جھکا دے گا، اس کے سامنے رکوع کر دے گا. بلکہ احمد رضا خان صاحب اپنی کتاب ملفوظات احمد رضا میں ایک مرید اور پیر کا قصہ نقل کر رہے. پیر گھوڑے پر بیٹھا ہوا، مرید آیا، اس نے آگے پیر کے گھٹنے پہ پیار کیا. اس نے کہا اور نیچے ہو، اور نیچے پیار کر. اس نے پیر کے پاؤں پہ پیار کیا. اب پیر گھوڑے پر بیٹھا ہے، اس کے پاؤں پر پیار کرنے والا رکوع کی حالت میں گیا. اس نے کہا نہیں، اور نیچے پیار کر. اس نے گھوڑے کی سم پہ پیار کیا، گھوڑے کے قدموں پہ پیار کیا. پیر نے کہا نہیں، اور نیچے پیار کر. اس نے زمین پہ پیار کیا. اب وہ پیر اوپر ہے، یہ اس کے لیے رکوع بھی کر رہا ہے، اس کے لیے سجدہ بھی کر رہا ہے. یہ رکوع بھی اللہ کی عبادت ہے، یہ سجدہ اللہ کی عبادت ہے. اگر کوئی قبروں پہ رکوع کرتا ہے، پیروں فقیروں کے سامنے سجدے ریز سجدہ ریز ہوتا ہے، تو یہ کرنے والا انسان شرک اکبر کر کے امت سے خارج ہو جاتا ہے. اس کے کلمے اور نماز کا پھر کوئی اعتبار نہیں رہتا. اسی طرح دعا عبادت کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. پکارا اللہ کو جائے، جن چیزوں پر اللہ قادر ہے، اس پر غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. مالک عز و جل اعلان فرماتا ہے والذین تدعون من دونه لا یملکون من قطمیر. والذین، مالک عز و جل کو چھوڑ کر، ایک اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو، لا یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی پر جو دھاگا ہے، یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے. تم کہہ رہے ہو یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا پیر مدد، یا بہاول حق مدد، یا فلا بابا مدد، اور قرآن کہہ رہا ہے والذین تدعون من دونه، اللہ کو چھوڑ کر تم جس کو بھی پکار لو، لا یملکون من قطمیر. بیٹا دینا، اولاد دینا، شفا دینا، رزق دینا، خزانے دینا، بہت دور کی بات ہے. یہ تو کھجور کے اوپر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو دھاگا ہے وہ بھی نہیں دے سکتے، یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے. ان تدعوہم، ان کو پکار لو، یا علی مدد کی صدایں بلند کر لو، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگا لو، یا بابا، یا شیخ، یا پیر، یا مرشد، یا گیارہویں والے، یا بارہویں والے، جو مرضی کر لو. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، ساری عمر پکارتے رہ جاؤ، یہ تمہاری پکار سنی نہیں سکتے. سنے کیسے؟ یہ قبروں میں منو مٹی کے نیچے دفن ہیں، ان کا رابطہ اس دنیا سے کٹ گیا ہے، یہ اگلے جہان میں ہے، یہ تمہاری پکاروں کو نہیں سن سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اور اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ سنتے ہیں، بفرض محال یہ تسلیم بھی کر لیا جائے، مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، یہ تمہیں اس کا جواب دے ہی نہیں سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور جن انبیاء کو، اولیاء کو، صالحین کو دنیا والے پوچھتے ہیں، پکارتے ہیں، ان سے مشکلات حل کروانے کے لیے وعدے لگاتے ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کا دن ہوگا، يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، تمہارے اس شرک سے یہ انکار کر دیں گے کہ اللہ ہم نے ان کو کہا ہی نہیں تھا کہ تم یا رسول اللہ مدد کہنا، تم یا علی مدد کہنا، تم یا فلا اور یا فلا کی آوازیں لگانا، ہم نے ان کو کہا ہی نہیں تھا. یہ تمہاری اس عبادت کا کھلا ہوا انکار کر دیں گے. اور مالک نے یہاں پر اس کو شرک قرار دیا ہے کہ یہ تم جو ان غیروں کو پکار کے ان کو اللہ کا شریک بناتے ہو، قیامت کے دن یہ اس شرک سے برات کا اعلان کریں گے. کیونکہ اللہ کو پکارنا اللہ کی عبادت ہے، غیر اللہ کو پکارنا غیر اللہ کی عبادت ہے. مالک عز و جل فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنتا ہوں. یا علی مدد کہنے والو، یا رسول اللہ مدد کہنے والو، یا فلا اور فلا اور فلا کے نعرے لگانے والو، وقال ربکم، تمہارے رب کی طرف سے آواز ہے، ادعونی، اپنے رب کو پکارو، استجب لکم، میں تمہاری دعائیں سنتا ہوں، میں تمہاری باتیں سنتا ہوں، میں تمہاری فریادیں پوری کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور جو مجھے پکارنے سے تکبر کرے، مجھے نہ پکارے غیروں کو پکارے، ایسا انسان پھر ذلیل کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا.
أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يقول لله الشفاعة جميعا. یہ پکارنے والے آوازیں لگاتے ہیں کہ ہم جن کو پکار رہے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں، جہنم میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، بابا جی سے یہ دیکھا نہ جائے گا، غوث پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا، فلا پیر سے یہ دیکھا نہ جائے گا. اور مالکہ کہتا ہم اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کی سوا سفارشی بنا رکھے ہیں؟ قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کہہ دیجئے کہ یہ کسی چیز کے مالک نہیں اور نہ ہی عقل رکھتے ہیں. قل للہ شفاعت جميعا، ساری شفاعت کا مالک ایک اللہ، سفارش شفاعت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ جس کو چاہے گا اور جس کے لیے چاہے گا اس کو اجازت دے گا، اللہ کی چاہت کے بغیر وہاں کوئی دم نہیں مار سکے گا. لاہور کا ایک پروفیسر سیفی کی تقریر میں سن رہا، وہ کہہ رہے لگا کہ ہمارے پیر عبد القادر جیلانی کا خیمہ جہنم کے کنارے پہ لگا ہوا ہوگا، فرشتے جہنمیوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں پھینکنے کے لیے لے جا رہے ہوں گے، ہمارے عبد القادر جیلانی اپنے مرید اس میں سے پہچان پہچان کے ان فرشتوں سے چھین چھین کے جنت میں بھیجیں گے. مالک کیا کہہ رہا ہے؟ قل للہ الشفاعت جميعا، سفارش شفاعت یہ ساری کی ساری اللہ کے علاوہ پہ کسی کا حق کسی کا زور نہیں چلے گا. مالک آواز لگا دے گا، اعلان کر دے گا، داخل ہو جاؤ جہنم میں جہاں اور داخل ہو رہے، وہاں کوئی تفریق نہیں، یہ علی کا بابا ہے، یہ نبی کا چچا ہے، یہ نوح کا بیٹا ہے. ان لوگوں نے غیروں پر بھروسے کرتے ہوئے ان کو کتنا بڑا مقام دے دیا کہ جن کے جہنم میں جانے کا فیصلہ اللہ کر چکا ہوگا اس کو بابا جی چھین کر جنت میں پہنچا دیں گے. اسی طرح ذبح کرنا عبادت ہے، صرف اللہ عز و جل کے لیے، کسی اور کے لیے ذبح کرنے والا اللہ کی عبادت میں اس کو شریک بنا دیتا ہے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. قل ان صلاتي میری نماز، ونسكي میری قربانی، میرا ذبح کرنا، میرا خون بہانا، ومحياي میری ساری زندگی، مماتی میرا مر جانا، للہ رب العالمین صرف ایک اللہ رب العالمین، مگر میں یہ کام تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. وجعلوا للہ مما زرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ بزعمهم وهذا لشرکائنا. مشرکین مکہ بھی بکرے لاتے، جانور آتے، ایک اللہ نام کا، ایک بابا جی کے نام کا، ایک اللہ کے لیے، ایک درگاہ کے لیے، ایک بت کے لیے، ایک اپنے شیخ اور مرشد کے لیے. یہی صرف وہ کیا کرتے تھے اور یہی صرف آج کے دور میں نظر آ رہا. مینا میں قربانی کرنے والا بھی قربانی کرتا ہے اور واپسی جا کے حجویری کے دربار پہ بھی ایک بکرے کی نیاز دیتا ہے. حالانکہ مالک کیا کہہ رہا ہے؟ کہو نبی کہو، نماز اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کے نام پہ ذبح کرتا ہے، کسی درگاہ پہ نظر دیتا ہے، کسی دربار پہ نیاز دیتا ہے، کسی قبر کے لیے ذبح کرتا ہے، یا حسین کے نام کی سبیل لگاتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے. اور اللہ کی لعنت برسنے کا مطلب کیا ہے؟ طرد من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے دوری. لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین، اللہ کا کوئی شریک نہیں، ساری عبادت کی اقسام خالص اللہ کے لیے ہے، اس میں تو ایک قسم بھی کسی شیخ ولی پیر مرشد نبی کے لیے نہیں ہو سکتی. لا شریک له، اس کا کوئی شریک نہیں. وبذلک امرت، مجھے اللہ نے حکم یہ دیا ہے کہ ایسی کھڑی توحید یہی لوگوں کو سناؤں، اسی پر ایمان لاؤں، تم مانو نہ مانو
وہ انا اول المسلمین, نبی کہہ رہے ہیں تم نہیں بھی مانو گے تو اس پر سب سے پہلے میں آتا ہوں. نذر بھی اللہ کے لیے خاص ہے, قرآن حکیم میں ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ, چاہیے کہ وہ اپنی نظریں پورا کریں. یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا, متقی لوگ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر خوب پھیلا ہوا. نظر بھی جب مانی جائے گی اللہ کے لیے, آپ کی دکانوں پہ سائل آتا ہے نظر اللہ نیاز حسین کی آواز لگاتا ہے اور اس کے کشکول میں پیسے ڈالنے والا سمجھ لے کہ وہ اتنے اللہ کی عبادت میں اس حسین کے نام پہ خرچ کر کے اس کو شریک بنا دیا. نظر بھی اللہ کے نام کی, نیاز بھی اللہ کے نام کی. قبروں پہ نظر و نیاز, نورات کے چلے, مجھے بیٹے دے دے, میں اپنی بیوی کو نورات کے لیے چلا کٹانے کے لیے اس قبر پہ چھوڑ کے جاؤں گا, اولاد نہیں ہو رہی بابا اولاد دے دے, پہلا بیٹا تیری قبر کی نظر کر جاؤں گا. اور وہ بیچارے جاہل مرید کیوں نہ کریں کہ جب ان کے باپے ان کو سکھاتے ہی ہیں. احمد رضا خان بریلوی ملفوظات احمد رضا میں سید بدوی کبیر کا میلے کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ عبد الوہاب شہرانی اس خبر پہ جا رہے ہیں, راستے میں ایک تاجر کی کنیز پہ نظر پڑ گئی, پہلی نظر سے ہی دل میں آ گئی. اب یہ جا رہے ہیں اور دل اس چھوکری کے بارے میں سوچ رہا, جو ہی قبر پہ آئے سید بدوی کبیر نے پوچھا, عبد الوہاب شہرانی تجھے وہ لڑکی پسند آ گئی؟ کہا, حضرت آپ سے کیا چھپانا, شیخ و مرشد سے کیا پردے, ہمارے تو دل کو وہ بھا گئی. کہا, جاؤ خوش ہو جاؤ, ہم نے وہ لڑکی تمہیں عطا کر دی. عبد الوہاب شہرانی کہتا ہے, میں سوچ رہا کہ وہ اتنے بڑے تاجر کی کنیز لونڈی ہے, بابا جی مجھے دے رہے ہیں. ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ تاجر اس کنیز کو لے کے قبر پہ آیا اور کہا, بابا جی یہ آپ کی نظر. اس نے اس کنیز کو اس قبر کی نظر کیا, وہ کر کے اپنے پیروں پہ لوٹا, قبر کے اندر سے سید بدوی کبیر نے آواز لگا کر کہا, عبد الوہاب اب دیر کس بات کی ہے, اس کنیز کو پکڑو اور سامنے والے فلاں حجرے میں لے جا کر اپنی حاجت کو پورا کر لو. یہ قبروں پہ نظر, بچوں کی نظر, لونڈیوں کی نظر, انسانوں کی نظر, بکروں کی نظر, یہ اللہ کی عبادت میں غیر کو شریک بنانا. جیسے گرجوں کے اندر عیسائی اپنی بچیوں کو راہبہ بناتے ہیں, یہاں صوفی اپنے درباروں پر بدماشی کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں. اور دیوس اور بے غیرت ہیں وہ جو اپنی بیویوں کو نو نو رات کے لیے چلا کٹوانے کے لیے نظریں پوری کروانے کے لیے ان درگاہوں پہ چھوڑ کر جاتے ہیں جہاں نہ ان کا مال بچتا ہے نہ ان کی عزتیں بچتی ہیں. جھوٹے قصے سنانے والے مشہور کر دیتے, فلاں کی بیوی بیمار تھی نہیں ٹھیک ہوئی, دنیا جہان کا علاج کروا لیا, امریکہ سے ہو کے آ گئی, بیماری ختم نہیں ہوئی, اس نے نو رات کے لیے بابا کے دربار پہ چھوڑی, ملنگوں نے اس میں کوئی مرض رہنے نہیں دیا. جہاں یہ عقیدے کا بگاڑ ہے وہاں یہ غیرت کا فقدان بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگوں کو پورے سر سے بال صاف کروا لیتے ہیں اور ایک لٹھ سر پہ چھوڑ دیتے ہیں. کئی نوجوان آپ کو ایسے ملے ہوں گے, خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے لوگوں میں پورا سر اس کا صاف ہے اور ایک لٹھ ایک چٹیا اس نے چھوڑی. یہ کیا ہے جی, یہ بابا کی نظر مانی تھی ہم نے. یہی کام ہندو کرتے ہیں, یہی کام کلمہ پڑھ کے مسلمان کرتا ہے, پھر مسلمان کا مسلمان. اللہ کے گھر کا طواف کرنا اللہ کی عبادت ہے. وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ, اہل ایمان اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں, اس بیت عتیق کا طواف کرتے ہیں. اور آج اب نظر دوڑا لیجئے, پیروں کی قبروں کا باقاعدہ طواف ہوتا ہے, وہ حجمیری کی قبر ہو یا بابا اجمیر والا ہو. احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا, وہ بابے کی محی الدین چشتی کی قبر پہ آیا اور اس کا طواف شروع کر دیا اور کہنے لگا, پانچ روپے لوں گا, ایک گھنٹے میں لوں گا, ایک ہی آدمی سے لوں گا. بابا کی قبر کا طواف بھی کر رہا ہے، بابا کو پکار بھی رہا، جو عبادت تھی اللہ کے گھر کا طواف کرنا اللہ کی عبادت، آج اس عبادت کے اندر بھی ہزاروں شریک بنا لیے۔ قوم نوح کتنی بہتر تھی آج کے مشرکوں سے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت میں صرف پنجتن پاپ پر شریک کیا تھا، اور آج اگر ان مشرکین کی لسٹ دیکھی جائے کتنے لوگوں کو اللہ کا شریک بنا دیا تو کروڑوں سے بھی زیادہ۔ قوم نوح تو صرف پانچ کو اللہ کے علاوہ پوچھتی تھی، ود سوا یعوس یعوق نصر، اور آج سوا لاکھ تو صرف ملتان میں ہی پوجے جاتے ہیں، پوری دنیا میں کتنے ہوں گے؟ اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے، اللہ کے دربار میں رجوع کیا جائے، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ اور کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے اللہ سے معافی مانگو، اللہ کے دربار میں جھکو، اللہ سے سوال کرو اپنے گناہوں کی معافی کا۔ ایہا المؤمنون، اے اہل ایمان، لعلکم تفلحون، جب اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے ہو سکتا ہے اللہ معاف کر دے اور تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسی طرح پناہ طلب کرنا، جن امور میں صرف اللہ پناہ دے سکتا ہے اس میں اللہ ہی سے پناہ طلب کرنی چاہیے۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ پکڑتا ہوں صبح کے رب کی۔ قل اعوذ برب الناس، میں پناہ پکڑتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ مدد طلب کرنا، جن چیزوں کے عطا کرنے پر صرف اللہ قادر ہے ان میں کسی دوسرے سے مدد طلب کرنا، اسے غوث کہنا، غوث اعظم کہنا، یہ اللہ کی عبادت میں اس کو شریک بنانا ہے۔ مالک عز و جل اعلان فرما رہا ہے، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، جب تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے بس اس نے تمہاری دعا قبول کی۔ جب مدد اللہ اتارتا ہے، دعائیں اللہ قبول کرتا ہے، پھر یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگانا انسان کو شرک اکبر میں مبتلا کر کے امت سے نکال دیا کرتے۔ اور یاد کر لیجئے، یہ اللہ کی عبادت کا شرک، یہی وہ جرم تھا جس نے مشرکین مکہ کی توحید، حج، زکات، صدقہ، خیرات، روزے رکھنے جیسے والی ساری نیکیوں کو برباد کر دیا۔ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کو تسلیم کرتے تھے، مشرکین مکہ نماز روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، زکات دیتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے، حاجیوں کو ستو پلاتے تھے، اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ یہ ساری برباد ہوئی کیوں؟ انہوں نے توحید عبادت کو نہیں مانا تھا، عبادت کی یہ قسمیں انہوں نے بانٹ رکھی تھی، ایک کے اندر نہیں درجنوں کے اندر۔ اس توحید عبادت میں شرک کرنے کی وجہ سے مشرکین مکہ کی کا خون، ان کا مال، ان کی عورتیں مسلمانوں کے لیے حلال ہوئی میدان جہاد کے اندر، ان کو قتل بھی کیا گیا، ان کا مال بھی چھینا گیا، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بھی بنایا گیا۔ ان کا جرم کیا تھا؟ وہ توحید ربوبیت مانتے تھے، وہ اللہ کو خالق، مالک، رازق، مدبر الامر مانتے تھے، وہ اللہ کو مختار کل مانتے تھے، وہ اللہ کی با صفات کو مانتے تھے، وہ حج کرتے تھے، وہ زکات دیتے تھے، وہ صدقے کرتے تھے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خطوں سے پہلے لکھا کرتے تھے، وہ یہ سارے کمال کرتے تھے۔ پھر برباد کیوں ہوئے؟ کہ انہوں نے توحید عبادت کو، عبادت کی نقصان کو خالص اللہ کے لیے نہیں رہنے دیا، بلکہ توحید عبادت میں غیروں کو شریک بنا لیا۔ اور آج کے مسلمان، نظر دوڑا لیجئے، جس کو اللہ بچائے تو بچائے، اکثریت اسی توحید عبادت میں شرک کرتی بھی نظر آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمیں توحید کا فہم عطا فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پر رکھے، اللہ ہمیں موت دے توحید پہ دے، اس حال میں اٹھائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اللہ عز و جل نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے منگل والے دن شرک کی اقسام پر گفتگو کریں گے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔